شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی تبریز دورہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عزیز ترین خادم حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار. آ رہی ہے جان میں خوشبو ہے جانانا مجھے. کر دیا خود سے بھی تیرے غم نے بیگانا مجھے, اب تو کہہ دے اب تو کہہ دے اپنا دیوانا مجھے. کر دیا خود سے بھی تیرے غم نے بیگانا مجھے, کر دیا خود سے بھی تیرے غم نے بیگانا مجھے. اب تو کہہ دے اب تو کہہ دے اپنا دیوانا مجھے, اب تو کہہ دے اب تو کہہ دے اپنا دیوانا مجھے. خوش نہیں آئے کبھی انداز شاہانہ مجھے, خوش نہیں آئے کبھی انداز شاہانہ مجھے. بھاگئی آزادی شان فقیرانہ مجھے, بھاگئی آزادی شان فقیرانہ مجھے. یہ کواکب یہ فلک یہ انجم و خورشید و ماہ, یہ کواکب یہ فلک یہ انجم و خورشید و ماہ, دیکھتے ہیں کیوں بہ انداز رقیبانہ مجھے, دیکھتے ہیں کیوں بہ انداز رقیبانہ مجھے. موج غم میں مجھ کو اڑا کر لے گئی افلاک پر, موج میں مجھ کو اڑا کر لے گئی افلاک پر, دیکھتے ہی رہ گئے رندان میں خانہ مجھے, دیکھتے ہی رہ گئے رندان میں خانہ مجھے. موج میں مجھ کو اڑا کر لے گئی افلاک پر, موج میں مجھ کو اڑا کر لے گئی افلاک پر, دیکھتے ہی رہ گئے رندان میں خانہ مجھے, دیکھتے ہی رہ گئے رندان میں خانہ مجھے. آخر شعر. اب رگے جا دے رہی ہے دعوت دار و رسن, اب رگے جا دے رہی ہے دعوت دار و رسن, آ رہی ہے جان میں خوشبو جانانا مجھے, آ رہی ہے جان میں خوشبو جانانا مجھے. اب رگے جا دے رہی ہے دعوت دار و رسن, آ رہی ہے جان میں خوشبو جانانا مجھے, آ رہی ہے جان میں خوشبو جانانا مجھے. کر دیا خود سے بھی تیرے غم نے بیگانا مجھے, اب تو کہہ دے اب تو کہہ دے اپنا دیوانا مجھے.
یہ اشعار میرے پیارے دادا شیخ صدیق زمانہ قلندر زمانہ حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہیں. ان اشعار کا عنوان رفیق تنہائی. ان اشعار کے شروع میں لکھا ہے, سیدی و مرشدی محبوبی محبی و محبوبی, شیخ العرب والعجم عارف باللہ شاہ حکیم محمد اختر صاحب ادام اللہ بقاہ کے ہمراہ 1990 میں جنوبی افریقہ کے پہلے سفر کے دوران وائٹ ریور کے قریب 350 کلومیٹر کے جنگل میں رات کے سناٹے میں حضرت مرشدی کی محبت میں کہی گئی ایک نظم.
شب سحر محیب سناٹا, شب سحر محیب سناٹا, موت ہو جیسے زندگی پہ محیط, موت ہو جیسے زندگی پہ محیط, یا سدور گناہ سے دل کی تنگ ہونے لگے فضائے بصیر, یا سدور گناہ سے دل کی تنگ ہونے لگے فضائے بصیر, پڑ گئی تو نورز صحرا پر ظلمت شب کی ایک سیار دا, پتے پتے پہ مہر خاموشی, پتے پتے پہ مہر خاموشی, کنجے عزلت میں سو گئی ہے ہوا, کنجے عزلت میں سو گئی ہے ہوا, گوشے گل میں زبان بلبل سے نہیں آتی نوائے سرگوشی, گوشے گل میں زبان بلبل سے نہیں آتی نوائے سرگوشی, آب گہوارہ سکوت ہے آج, آب گہوارہ سکوت ہے آج, موج دریا ہے غرق بے ہوشی, موج دریا ہے غرق بے ہوشی, وسعت عرض پر اندھیروں کو تکتے ہیں آسمان کے تارے, ظلمتوں میں ہدایتوں کے چراغ, کفر کے گھر میں نور کے پارے, ظلمتوں میں ہدایتوں کے چراغ, ظلمتوں میں ہدایتوں کے چراغ, کفر کے گھر میں نور کے پارے, کفر کے گھر میں نور کے پارے, مشترک تجھ میں اور مجھ میں ہے ایک ہی وصف ہے شب سحرا, تو بھی تنہا سکوت صحرا میں, بزم دنیا میں میں بھی ہوں تنہا, تو بھی تنہا سکوت صحرا میں, تو بھی تنہا سکوت صحرا میں, بزم دنیا میں میں بھی ہوں تنہا, بزم دنیا میں میں بھی ہوں تنہا, تجھ کو لیکن بھلا نصیب کہاں، جو ہے میرا رفیق تنہائی، تجھ کو لیکن بھلا نصیب کہاں، جو ہے میرا رفیق تنہائی، جو ہے خود ایک انجمن تنہا، جو ہے خود ایک انجمن تنہا، جس کی تنہائی عالم آرائی، جس کی تنہائی عالم آرائی، وہ سلامت رہے ہزار برس، وہ سلامت رہے ہزار برس، جس کا ایک ایک نفس ہزار حیات، جس کا ایک ایک نفس ہزار حیات، وہ سلامت رہے ہزار برس، جس کا ایک ایک نفس ہزار حیات، جس کی ایک ایک ادا حیات فروز، جس کی ایک ایک ادا حیات فروز، بن گئی وصل جس ہجر کی رات، بن گئی وصل جس ہجر کی رات، جس سے ملتی ہے قلب مردہ کو ایک نئی جان یعنی جان حیات، قرب جس کا ہے رشک خلد بری، قرب جس کا ہے رشک خلد بری، شاہد عدل جس پہ ہے آیات، شاہد عدل جس پہ ہے آیات، وہ جو آتا ہے میں وہاں بن کر، وہ جو آتا ہے میں مہاں بن کر، وہ جو آتا ہے میں مہاں بن کر، جب کبھی دل اداس رہتا ہے، جب کبھی دل اداس رہتا ہے، جب نگاہوں سے دور ہو کر بھی ہر گھڑی دل کے پاس رہتا ہے، جو نگاہوں سے دور ہو کر بھی ہر گھڑی دل کے پاس رہتا ہے، ایسا محبوب کوئی دکھلائے، ایسا محبوب کوئی دکھلائے، ہو جو ہر دم دل حزین کا جبین، ہو جو ہر دم دل حزین کا حبیب، ایسا محبوب کوئی دکھلائے، ہو جو ہر دم دل حزین کا حبیب، جو ہو موجود دل کی دھڑکن میں، جو ہو موجود دل کی دھڑکن میں، رگ جاں سے بھی ہو زیادہ قریب، رگ جاں سے بھی ہو زیادہ قریب، جو ہو موجود دل کی دھڑکن میں، رگ جاں سے بھی ہو زیادہ قریب، شب سحرا محیب سناٹا، موت ہو جیسے زندگی پہ محیب، یا سدور گناہ سے دل کی تنگ ہونے لگے فضائے بسی.
ہمارے مصطفیٰ بھائی نے جو اشعار پڑھے ہیں رفیق تنہائی حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو بہت ہی زیادہ پسند تھے، اور حضرت نے کئی بار اس کو، اس کی ریکارڈنگ کو بھی کئی بار، اور حضرت سے بھی کئی بار 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 لوگوں کو سنوایا، مولانا مدر صاحب کو بھی سنوایا اور بڑے بڑے علماء کو سنوایا. اور حضرت نے فرمایا تھا کہ پہلا شعر جو ہے اس کا یہ، یا صدور گناہ سے دل کی تنگ ہونے لگے فضائے بصیر، اس میں آئے گا. یہ حضرت نے جو ہے یہ اس میں فرمایا تھا کہ یہ جو شعر ہے، ضاقت علیہم انفسہم، جب صحابہ جو جہاد میں پیچھے رہ گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ناراضگی اختیار کی تھی کچھ دن کے لیے، تو ان کی جو حالت ہو گئی تھی تو وہ یہی کہتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے زمین بوسعت ہم پر تنگ ہو گئی تھی، ہمارا زندہ رہنے کو جی نہیں چاہتا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ سب سے بہترین جو ہے اس آیت کی بہترین تفسیر ہے یہ شعر، اس سے بہترین تعبیر جو ہے وہ حضرت نے فرمایا. حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے شیخ کی، لیکن بعض اشعار واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو حضرت نے فرمایا کہ وہ چشم ناز بھی نظر آتی ہے آج نم، اب تیرا کیا خیال ہے اے مبتلا غم، اے انتہا غم. تو بعض اشعار واقعی ایسے ہوتے ہیں جو مرشد کو بھی متاثر کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے. اس میں جو شروع کے اشعار ہیں وہ سب حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی شان میں ہے، اپنے شیخ کی محبوب کے مداح میں. اور یہ آخری تین اشعار جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یہ جہاں سے جو ہے، جس سے ملتی ہے قلب مردہ کو ایک نئی جان یعنی جان حیات، قرب جس کا ہے رشک خلد بری، شاہد عدل جس پہ ہیں آیات. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگا اللہ تعالیٰ سے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، کہ اے اللہ آپ کی رضا کا سوال کرتا ہوں اور پھر جنت کا سوال. پہلا سوال اب اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا سوال کیا، جس سے ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جنت سے بھی بڑھ کر ہے. تو فرمایا کہ جس کا ہے رشک خلد بری، جنت سے بھی زیادہ اس کا قرب جو ہے، جنت سے بھی زیادہ کہیں، یعنی کوئی جنت اس کے آگے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، اس کا کوئی مقابلہ نہیں، کہاں خالق اور کہاں مخلوق. جنت مخلوق ہے اور خالق خالق ہے، خالق ہمیشہ سے ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. اور جنت جو ہے وہ بنائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائی، پھر وہ ابد تک رہے گی لیکن ازل سے نہیں ہے. تو قرب جس کا ہے رشک خلد بری، شاہد عدل جس پہ ہیں آیات، آیات جو ہے ان کی وہ تصدیق کرتی ہیں. اور پھر فرمایا کہ وہ جو آتا ہے مہمان بن کر، کہ ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ تعالیٰ مثل مہمان کے آ جاتے ہیں. فرمایا کہ وہ جو آتا ہے مہمان بن کر، جب کبھی دل اداس رہتا ہے، یعنی جب اللہ کی یاد میں اللہ کے راستے میں دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، اسی قلب کو اللہ تعالیٰ اپنا مسکن بنا لیتے ہیں، اس مثل مہمان کے آ جاتے ہیں. جو نگاہوں سے دور ہو کر بھی ہر گھڑی دل کے پاس رہتا ہے، وہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کو، لیکن قلب گواہی دیتا ہے کہ اس محبوب کی خاطر اپنا قلب توڑ رہے ہیں، اللہ کا قانون نہیں توڑا ہے. جس محبوب کی خاطر وہ اس قلب میں جو ہے وہ رہتا ہے، دل گواہی دیتا ہے کہ کچھ ہے، کوئی نسبت ہے، کوئی تعلق ہے، کوئی ذات ہے دل میں. اور فرمایا کہ ایسا محبوب کوئی دکھلائے ہو جو ہر دم دل حزین کا حبیب، یعنی جب جیسے ہی اللہ کو یاد کیا غم میں خوشی میں جب بھی، تو اس وقت وہ ہر دم اللہ تعالیٰ کو آپ اپنے قریب پائیں گے. جب بھی اللہ کو دل سے یاد کریں گے اللہ کو دل میں پائیں گے. اللہ دور نہیں ہے ہم سے، بس ہماری یاد میں کمی ہے کہ ہم اللہ کو یاد اس طرح نہیں کرتے جیسا کہ ان کی یاد کا حق ہے. ورنہ دل سے اللہ کو چاہیں تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہی یہی ہے، گھر ہی یہی ہے اللہ کا ہمارے سینے میں، تو اللہ موجود ہوتے ہیں. جب بھی اللہ کو دل سے چاہو یاد کرو اللہ موجود ہوتے ہیں. جو ہو موجود دل کی دھڑکن میں، ہر دھڑکن میں اللہ تعالیٰ موجود ہے. جو شخص اپنے خون ارما کرتا ہے، ہر دم ہر گھڑی ہر لمحہ جستجو رکھتا ہے، ہر لمحے اس کی جستجو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی رہے، کون سا ایسا کام کروں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اور ہر دم اس کی یہ جستجو ہوتی ہے ہر لمحہ کہ کوئی ایسا کام مجھ سے سرزد نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا محبوب مجھ سے نہ روٹ جائے. تو اس کو پھر یہ نعمت نصیب ہو جاتی ہے. جو ہو موجود دل کی دھڑکن میں، یعنی اس قدر وہ خون تمنا کرتے ہیں، جس کو حضرت نے فرمایا کہ عارفاں زانند ہر دم آمنو کہ گزر کردند از دریائے خون، کہ عارفین جو ہوتے ہیں اللہ کے پہچاننے والے، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اس قدر ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ کرتے ہی نہیں گناہ، ہو تو سکتا ہے لیکن کرتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ بھی فرما دیتے ہیں، معصوم تو نہیں ہوتے، کیونکہ عصمت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، انبیاء پہ ختم ہو گئی. اب کوئی معصوم پیدا نہیں ہوتا، لیکن اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتے ہیں، گناہ کرنے نہیں دیتے. جو ہو موجود دل کی دھڑکن میں، رگے جان سے بھی ہو زیادہ قریب. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ ارشادات فرمائے اس نظم کے متعلق، یہ حضرت نے یہاں تحریر فرما دی ہے، ہم پر احسان فرمایا. حضرت فرماتے ہیں کہ جب یہ اشعار ہوئے اور حضرت والا کو سنائے تو حضرت والا نے بہت زیادہ پسند فرمائے، خصوصاً پہلا بند، اور مختلف اوقات میں بار بار سنے. اور 11 ربیع الثانی 1413 ہجری مطابق 9 اکتوبر 1992 بروز جمعہ طائب صاحب نے پھر یہ نظم پڑھی تو حضرت والا نے فرمایا کہ بہترین اشعار ہیں، اور احقر سے فرمایا کہ سفر لاہور میں اس کیسٹ کو ساتھ رکھنا. دوپہر بعد تعام فرمایا کہ یہ اشعار درد انگیز، درد آمیز اور درد ریز ہیں. اور رات 12:15 جب حضرت والا کمرے میں استراحت فرما ہوئے تو فرمایا وہ اشعار پھر سناؤ. احقر نے کیسٹ لگا دیا اور یہ کے بعد دیگرے حضرت والا نے 3 بار سنا اور فرمایا کہ طائب صاحب نے پڑھا بھی خوب ہے اور مضمون بھی خوب ہے. شروع کے 2 شعروں کے لیے فرمایا کہ آپ نے بہترین تشبیہ دی ہے، آپ افریقہ کو شعروں میں بند کر کے لے آئے، ایسے مضامین آپ کو کہاں سے آ جاتے ہیں؟ احقر نے عرض کیا حضرت ہی کا فیض ہے، احقر کہاں سے لائے گا؟ پھر فرمایا کہ اردو ادیب ہی اس کی قدر کر سکتے ہیں، بیچارے عوام کیا جانے. پھر فرمایا کہ آپ پر افریقہ کے جنگل میں کیا کیفیت طاری ہوئی تھی جو یہ اشعار ہوئے، معلوم ہوتا ہے کوئی بہت قوی کیفیت طاری ہوئی تھی. اور فرمایا کہ نہ جانے ان اشعار سے مجھ پر کیوں کیفیت طاری ہوتی ہے. تو ایک مرشد جب اپنے مرید کے لیے کہے تو کیا بات ہے. فرمایا کہ نہ جانے ان اشعار سے مجھ پر کیوں کیفیت طاری ہوتی ہے، یہ اشعار اور طائب کی آواز، میری نیند اڑ جاتی ہے، ظالم نے پڑھنے میں کمال کر دیا. اگلے دن 10:00 مولانا مظہر میاں اور دوسرے حضرات کو کئی بار یہ کیسٹ سنایا. احقر نے عرض کیا کہ طائب صاحب نے بہت درد سے پڑھا ہے. تو فرمایا کہ ہاں، لیکن اگر مضمون اچھا نہ ہو تو محض پڑھنے میں کیا مزہ آئے گا. فرمایا کہ مجھ پر ان اشعار کا جو اثر ہو رہا ہے وہ دوسروں پر دیکھتا ہوں کہ نہیں ہے، اگرچہ وہ ماہر ادیب ہیں. ان اشعار کو سن کر میں آفاق کے اس پار کسی دوسرے عالم میں پہنچ جاتا ہوں. شام کو دبیر صاحب اور ان کے ساتھ کچھ حضرات تشریف لائے تو فرمایا آپ کو میر صاحب کے اشعار سنانے ہیں، آپ مست ہو جائیں گے. آپ کو میر صاحب کے اشعار سناتے ہیں، آپ مست ہو جائیں گے. اور جب ٹیپ لگایا تو فرمایا کہ مجھے تو یہ اشعار بے حد پسند ہیں، اور جس کو یہ پسند نہ آئے تو اس کو مجھ سے مناسبت نہیں. اگلے دن 11 اکتوبر 1992 بروز اتوار صبح فرمایا, یا صدور گناہ سے دلکی والا شعر اولیاء اللہ کا شعر ہے, اور ضاقت علیہم انفسہم کی تفسیر ہے, اور تعبیر حسن ہے بلکہ احسن ہے. یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے. یا صدور گناہ سے دل کی تنگ ہونے لگے فضائے بسیط, اگر میرے پاس ہوتا تو آپ کو 10 لاکھ روپے دیتا. گناہ کی ظلمت کی بہترین تعبیر ہے. حضرت والا کے یہ ارشادات احقر کے لیے سلطنت حفظ اقلیم اور خزائن السماوات والارض سے زیادہ قیمتی ہیں. اللہ تعالی حضرت والا کے حسن ظن کو میرے لیے حقیقت بنا دیں اور میری نجات کا ذریعہ بنا دیں. آمین. بھائی شاید کتاب خزائن معرفت و محبت میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. اس میں بیویوں کے حقوق کے متعلق حضرت والا کے ارشادات ہیں. بیویوں کی کڑوی باتوں پر درگزر سے کام لیں. اب رہ گیا یہ کہ بیویاں بھی تو ہمیں ستاتی ہیں, تو اس کے بارے میں سن لو کہ اگر یہ عورتوں کا مجمع ہوتا تو میں ان کے سامنے آپ کی طرف داری کرتا, ان کو یہ سکھلاتا کہ اپنے شوہروں کی عزت کرو, ان کو ناراض مت کرو, ورنہ تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی. لیکن اس وقت آپ ہمارے ہاتھ لگے ہوئے ہیں, تو اس کے خلاف والا مقدمہ پیش کر رہا ہوں کہ بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. لیکن پھر بھی میں چند واقعے پیش کیے دیتا ہوں جن سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر وہ ستاتی بھی ہیں تو بھی آپ صبر کریں. اگر بیوی غصے کی تیز ہے, کڑوی کڑوی باتیں سناتی ہے, تو اس کو برداشت کریں. انشاءاللہ اسی سے آپ اللہ کے پیارے ہو جائیں گے. اللہ کو پیارے نہیں ہوں گے, بعض ایسے مدالے ہوتے ہیں, اللہ کو پیارا ہو جائے. مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کی بیٹی کڑوی زبان والی ہے اور آپ کو داماد شریف مل گیا, اور آپ کی بیٹی نے آپ سے آ کر کہا کہ اگر میں اپنے شوہر کو کڑوی بات کہہ دیتی ہوں, ستاتی ہوں, غصہ دکھاتی ہوں, پھر بھی میرا شوہر مجھے کچھ نہیں کہتا, آپ کا داماد فرشتہ ہے, مجھ سے کوئی بدلہ نہیں لیتا, بلکہ جب اس سے برداشت نہیں ہوتا تو باہر چلا جاتا ہے, تو آپ بتائیے کہ ایسے داماد کے بارے میں ابا کا دل کیا کہے گا؟ بولو بھائی, ابا کہے گا کہ اگر کوئی بلڈنگ ہوتی تو اس کے نام لکھ دیتا, کار ہوتی تو اس کو دے دیتا. تو جو لوگ ربا کی کڑوی مزاج اور غصے والی بندیوں کی بد اخلاقیوں اور کڑوی باتوں کو برداشت کر رہے ہیں, تو ربا بھی ایسے بندوں سے خوش ہو جاتے ہیں کہ اپنے اس بندے کو میں کیا دوں. نسبت مع اللہ کا اعلی مقام, تعلق مع اللہ کا اعلی مقام عطا فرماتے ہیں. بہرحال اللہ ایسے لوگوں کو اپنا بہت بڑا ولی بناتا ہے. جب ابا داماد کو انعام دے سکتا ہے تو ربا اس بندے کو کیوں انعام نہ دے گا جو اس کی ایسی بندیوں کو پار لگا دے جو زبان کی کڑوی ہوں. اب ایک اور واقعہ سنیں. ایک بزرگ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے کوئی کرامت دے دیں, تیری یہ بندی جو میری بیوی ہے بڑی کڑوی کڑوی باتیں کرتی ہے جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, میرا بھی غصہ تیز ہے, اس کا بھی غصہ تیز ہے, دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی, لہذا آپ مجھے کوئی کرامت دے دیں تاکہ میں اس پر اپنی بزرگی کا روب جما دوں, تاکہ وہ مجھ کو ولی اللہ سمجھ کر میری بدعا کے ڈر سے مجھے نہ ستائے. آسمان سے آواز آئی کہ اپنی چارپائی پر جا کر بیٹھ جا, اس کو اڑنے کا حکم دوں گا, پھر اس کو بتانا کہ دیکھ آج میں نے تجھ کو کیسی کرامت دکھائی, اب تو تُو مجھے بزرگ مان کر مجھے ستانا چھوڑ دے. تو ان کے بیٹھتے ہی چارپائی اڑنے لگی. انہوں نے اپنے گھر کے صحن کے اوپر سے اڑ اڑ کر بیوی کو دکھایا, پھر آ کر اس سے پوچھا کہ آج تم نے کوئی بزرگ دیکھا؟ کہا ہاں, آج ایسے بزرگ دیکھے جو آسمان پر اڑ رہے تھے, میرے صحن پر سے کئی دفعہ گزرے. بزرگ اس کو کہتے ہیں, ایک تو ہے, خامخواہ کا بزرگ بنا ہوا ہے, ہر وقت زمینی پر دھرا رہتا ہے, کبھی تو نے اڑ کر دکھایا؟ تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم وہ میں ہی تو تھا, اللہ نے مجھ کو کرامت دی تھی. تو بیوی کہتی ہے, توبہ توبہ, وہ تم تھے, جبھی تو کہوں ٹیڑے ٹیڑے کیوں اڑ رہے تھے. دیکھا آپ نے, کرامت کو بھی اس نے گڑبڑ کر دیا. ایک صاحب صاحب کرامت بزرگ تھے, شاہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ. ایک شخص 1000 میل دور سے ان سے مرید ہونے آیا. شیخ اس وقت جنگل میں لکڑی کاٹنے گئے ہوئے تھے. اس شخص نے ان کے گھر میں پہنچ کر ان کی بیوی سے پوچھا کہ شیخ کہاں ہیں؟ وہ تڑخ کر بولی, واہ شیخ کیا ہے, میخ ہے وہ تو, میں تو رات دن اس کے ساتھ رہتی ہوں, وہ کوئی بزرگ بزرگ نہیں ہے. تم لوگ نہ جانے کیوں کن چکروں میں پھنس گئے ہو. اب وہ بیچارہ رونے لگا کہ یا اللہ، ہزار میل دور سے بزرگ سمجھ کر آیا تھا اور یہ عورتیں اتنی شکایت کر رہی ہیں، یہ عورت اتنی شکایت کر رہی ہے. اتنے میں محلے والوں نے کہا کہ یہ عورت بدتمیز ہے، ان کو بہت ستاتی ہے، لیکن ان کا ظرف ہے کہ اس کو برداشت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ نباہ کر رہے ہیں. جاؤ جنگل میں جا کر ان کی بزرگی دیکھو. جب وہ جنگل گیا تو دیکھا کہ شاہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ شیر پر بیٹھے لکڑی لادے چلے آ رہے ہیں اور ہاتھ میں سانپ کا کوڑا ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ مثنوی میں اس قصے کو بیان فرما رہے ہیں. اب تو یہ حیران رہ گیا کہ یا اللہ، بیوی تو شکایت کر رہی تھی کہ بزرگ نہیں، اور ادھر یہ کرامت. تب شیخ نے فرمایا کہ لگتا ہے تم میرے گھر سے آ رہے ہو، تبھی چہرہ اترا ہوا ہے. میری بیوی سے تم نے کوئی شکایت سنی ہوگی، اس کا خیال مت کرو. میں جو اس کے ساتھ نباہ کر رہا ہوں، اللہ تعالی نے اسی کی برکت سے یہ کرامت دی ہے کہ میں شیر نر سے بیگار لے رہا ہوں. یہ شیر میرے قبضے میں ہے، میں روزانہ اس پر لکڑی لاد کر لے جاتا ہوں، اور سانپ کا کوڑا بھی اللہ تعالی نے مجھے دیا ہے. مجھے آسمان سے آواز آئی تھی کہ تو نے جو میری کڑوی زبان والی بندی کی کشتی پار لگا دی، اور اس کے صدقے میں تجھے اتنی بڑی کرامت دیتا ہوں. اس واقعے پر میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ مست ہو کر مولانا شومی کا یہ شعر پڑھتے تھے. گر نہ صبرم می کشیدے بارے زن، کہ کشیدے شیر نر بے گارے من. اگر میں اس کڑوی زبان والی عورت کو برداشت نہ کرتا اور میرا صبر اس عورت کی بد اخلاقی کا بوجھ نہ اٹھاتا، تو یہ شیر نر بھی میری بیگاری، میری مزدوری نہ کرتا. یہ انعام اللہ تعالی نے اسی صبر کے صدقے میں دیا ہے. دوستوں، میں یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ بیویوں کے معاملے میں اچھے اخلاق سے پیش آؤ، ان کی کڑوی زبان کو برداشت کر لو. نہ برداشت ہو تو تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر چلے جاؤ. سعدی شیرازی نے فرمایا کہ اگر کوئی کڑوی بات کرے تو اس کے منہ میں مٹھائی ڈال دو تاکہ گالی بھی میٹھی میٹھی نکلے. لوگ ڈنڈے سے بیویوں کو ٹھیک کرتے ہیں، حالانکہ بیویاں ڈنڈے سے ٹھیک نہیں ہوتی. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عورت مثل ٹیڑی پسلی کے ہے. بابا آدم کی ایک پسلی نکالی گئی تھی جس سے اماں حوا پیدا کی گئیں. آپ سب اپنی پسلیاں گن لو، بائیں طرف ایک پسلی کم ہوگی. اسی ٹیڑی پسلی سے اماں حوا پیدا ہوئیں. علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ وہ ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت ٹیڑی پسلی کی طرح ہے، اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اسی ٹیڑے پن کے ساتھ فائدہ اٹھا لو. بتائیے، آپ لوگ ٹیڑی پسلی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں؟ کیا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ میری ٹیڑی پسلی کو سیدھا کر دو؟ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرأۃ کالضلع ان اقمتها کسرتها وان استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. عورت مثل ٹیڑی پسلی کے ہے، اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس ٹیڑے پن کے ساتھ فائدہ اٹھاؤ، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، اسی ٹیڑے پن کے ساتھ فائدہ اٹھا لو، بجائے اس کے کہ ناک بھوں چڑھاؤ کہ اس کی ناک چپٹی ہے، منہ کالا ہے، مجھے حسین بیوی ملنی چاہیے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے پیٹ سے کوئی عالم، حافظ، ولی اللہ پیدا کر دے جو قیامت کے دن تمہارے کام آئے. اس لیے ان کو حقیر مت سمجھو، صورت کو مت دیکھو. بعض وقت زمین کالی ہوتی ہے مگر غلہ بہت بڑھیا نکلتا ہے. بعض وقت کالی کلوٹی عورت سے ولی اللہ پیدا ہوئے ہیں اور گوری چٹیوں سے شیطان پیدا ہوئے. اس لیے اپنی بیویوں کو حقیر نہ سمجھو، ان کے رنگ و روغن کو مت دیکھو. فرمایا، ان اقمتها، اگر تم عورت کو سیدھا کرو گے کسرتها، تو انہیں توڑ دو گے. علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، فیہ تعلیم للاحسان الی النساء والرفق بهن والصبر علی عوج اخلاقهن لاحتمال ضعف عقولهن. اس حدیث میں تعلیم ہے عورتوں کے ساتھ احسان کرنے کی، اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی، اور ان کے ٹیڑے پن پر صبر کرنے کی، کیونکہ ان کی عقل کمزور ہے، اور جن کی عقل کم ہوتی ہے وہ زیادہ جلد لڑ جاتے ہیں. دیکھو، بچوں میں جس کی عقل کم ہوگی وہ زیادہ لڑتا ہے. اور روح المعانی میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہ عورتوں کا مزاج ایسا ہے، یغلبن کریمن، کریم شوہر جو انتقام نہیں لیتے، ڈنڈے نہیں مارتے بلکہ ڈنڈے کی جگہ انڈے کھلاتے ہیں، تو ایسے شوہروں پر بیویاں غالب آ جاتی ہیں، جانتی ہیں کہ یہ بدلہ نہیں لے گا، ڈنڈے نہیں مارے گا، گالی نہیں دے گا، اسی لیے کریم شوہر سے زور زور سے بولتی ہیں کہ ارے میں نے تم سے کہا تھا ایسا کپڑا لانا، تم چیتھڑے لے آئے، میں نے اچھی چپل کے لیے کہا تھا تم لیتھڑے اٹھا لائے، اور میں نے کہا تھا چائے کی اچھی پیالیاں لے آنا تم ٹھیکرے لے آئے، اور وہ بیچارہ مسکرا کر رہ جاتا ہے اور بولتا کچھ نہیں۔ یغلب نہ کریمن و یغلب ہن نہ لئیمن، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نبوت ہیں، تفسیر روح المعانی کے اندر دیکھ لو، میں نے اپنی کتاب کشکول معرفت کے اندر اس کا حوالہ بھی لکھ دیا ہے۔ اگر یہ ایک دو صفحے اور پڑھ لیں، پانچ سات منٹ اوپر ہو جائے، کوئی حرج تو نہیں ہے، ختم ہو جائے گی پھر کتاب آج۔ شوہر کو ناز دکھانا عورت کا حق ہے، ارشاد فرمایا تو نیک اور لائق شوہر پر عورتیں غالب آ جاتی ہیں، زبان سے تیز بولتی ہیں اور کمینے اور مسٹنڈے لوگ ڈنڈے مار مار کر ان پر غالب آ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور ہیں، ان کا بھائی باپ تو پاس ہے نہیں، لہذا ایک لات اور دو گھونسے مار دیے۔ اب ایسے شوہر کو مارے ڈر کے وہ کبھی ناز بھی نہیں دکھاتی، حالانکہ اپنے شوہر کو ناز دکھانا ان کا شرعی حق ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، جب تو ناراض ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ معلوم ہوا عورتوں کو تھوڑا روٹھنے کا، تھوڑا ناراض ہونے کا حق حاصل ہے، لیکن آپ کو انہیں جوتا مارنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے ناز برداشت کرو۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں آپ سے ناراض ہوں؟ فرمایا کہ جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے اب رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب مجھ سے خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے بلا و رب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہنس پڑی اور فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ عورتوں کو تھوڑا سا روٹھنے کا بھی حق حاصل ہے، اگر وہ منہ پھلا لے تو آپ گھونسے مت مارو، پیار سے پھسلا کر منا لو، مگر یہاں تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ تم کو کیا حق ہے روٹھنے کا، بس ایک آیت یاد کر لی، الرجال قوامون علی النساء، یعنی اللہ تعالی نے مردوں کو عورتوں پر حاکمیت دی ہے۔ مگر ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارہا یہ سناتے تھے کہ عورت محکوم بھی ہے لیکن محبوب بھی ہے، محکوم بھی ہے، ایک حق اس کا محکومیت کا ہے تو ایک محبوبیت کا بھی ہے، ایک درجہ اس کا۔ تو جہاں شریعت کے احکام کے خلاف کوئی بات کہے یا مصلحت کے خلاف کوئی بات کہے تو اس وقت تو حاکم بن جاؤ، لیکن اگر وہ ناز دکھائے، کچھ فرمائش کرے تو محبوب کی جو اس کے ساتھ جو محبوبیت کا تعلق ہوتا ہے اس کے لوازم کو ادا کرو۔ فرمایا اور باقی حدیثیں اور آیتیں ان کو نظر نہیں آتی، مولوی بھی اس میں مبتلا ہیں، وہ بھی گھونسا مار کر منہ سجا دیتے ہیں کہ خبردار اگر آئندہ منہ پھلایا، حالانکہ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر وہ منہ پھلائے تو اس کو خوش کرو، پوچھو کہ کیا تکلیف ہے، آپ کے حق میں مجھ سے کیا کوتاہی ہوئی۔ اور بیویوں کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی سنت ہے یا نہیں، کبھی تو اس پر بھی عمل کر لو، اور لقمے سے مراد یہ نہیں کہ اس کے منہ میں چٹنی ڈال دی اور مرچوں سے اس کو پیچش لگ گئی۔ آگے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فإني أحب أن أكون مغلوبا كريما، میں محبوب رکھتا ہوں اس بات کو کہ عورتیں مجھ سے تیز آواز سے بات کر لیں لیکن میں کریم رہوں، میں اپنے اخلاق کی بلندیوں کے منار کو نہ گرنے دوں، میں اپنی اخلاقی بلندیوں کو قائم رکھوں اور اللہ کی بندیاں سمجھ کر بیویوں کی باتوں کو برداشت کر لوں۔ ولا احب ان اکون غالبا لئیما، اور میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں کمینہ و بد اخلاق بنوں، ڈنڈے جوتے مار مار کر ان کو ٹھیک کروں اور میری اخلاقی بلندیوں میں نقص آ جائے۔ ایک مرتبہ نان نفقے کے بارے میں ہماری مائیں زور زور سے بول رہی تھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو سب فوراً خاموش ہو گئیں، لیکن انہوں نے آوازیں سن لی تھیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تیز آواز سے باتیں ہو رہی ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی بندیو، تم نبی سے تیز آواز سے بولتی ہو اور عمر سے ڈر گئیں؟ تو ہماری ماؤں نے کہا کہ اے عمر، تم سخت مزاج کے ہو، جبکہ ہمارا پالا رحمت للعالمین سے پڑا ہے، وہ ہمارے ناز اٹھانے والے ہیں، جبکہ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم عورتوں کے ناز کیا اٹھاتے، الٹا عورتوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ناز اٹھائیں. بعض شوہر ایسے نالائق ہوتے ہیں کہ ذرا ذرا سی بات پر ہاتھ چھوڑ بیٹھتے ہیں، رات کو کہتے ہیں کہ تم کو محبت کا اعلیٰ مقام پیش کریں گے اور دن کو ڈنڈے لگاتے ہیں. دوستو، اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر بیوی سے کوئی تکلیف پہنچے تو علماء سے مسئلہ پوچھ لو. مثلا نماز نہیں پڑھتی تو علماء سے پوچھ لو، فضائل نماز اس کو روزانہ پڑھ کر سناؤ، مگر مار پیٹ کا طریقہ اچھا نہیں. جہاں تک ہو سکے برداشت کرو، لیکن اگر سختی کی ضرورت پیش آ جائے تو منع بھی نہیں کرتا. دین کے معاملے میں کچھ اجازت بھی ہے، جیسے وہ سنیما دیکھنے کے لیے کہے تو اس میں تھوڑی سختی کر سکتے ہو. وی سی آر لانے کو کہے تو ہرگز نہ لاؤ، کہہ دو کہ ہمارے گھر میں گناہ کا کام نہیں ہوگا. اگر اپنے بچوں کے لیے پلاسٹک کی بلی لے آئے فوراً اس کو توڑ کر پھینک دو، لیکن اس سے پہلے کوئی عمدہ چیز لا دو، ورنہ لڑائی ہو جائے گی. تو دوستو، جن لوگوں سے اپنی بیویوں کے حقوق میں کوتاہی ہو گئی ہے وہ اب ان سے معافی مانگ لیں اور کہہ دیں کہ آئندہ میں تمہیں اللہ کی بندی سمجھ کر تم سے اخلاق سے پیش آؤں گا، تمہیں مجھ سے جو بھی اذیت پہنچی ہو، غصے کی حالت میں کچھ کہہ دیا ہو، اس کو معاف کر دو، اور قیامت کے دن جو بڑا ہولناک دن ہوگا مجھ سے کچھ بدلہ نہ لینا، اور جیسے میں اپنی بیٹی کے لیے چاہتا ہوں کہ میرا داماد اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، اس کی خطاؤں کو معاف کر دے، آج سے میں تمہاری خطاؤں کو معاف کرتا ہوں، بلکہ پیشگی معاف کیا، اور اب تمہیں بھی کبھی نہیں رلاؤں گا، کبھی ناراض نہیں کروں گا. اس طریقے سے اس کو خوش کر دو، اور محض زبانی جمع خرچ نہیں کرو، بلکہ اس کو کچھ رقم ہدیہ بھی دے دو، اور اس کا حساب بھی نہ لو، کہہ دو کہ یہ رقم تم کو دے دی، اب تمہیں اختیار ہے، جہاں چاہے خرچ کرو، چاہے اپنے بھائی بہن، ماں باپ، رشتہ داروں پر خرچ کرو، آج سے میں اس کا کوئی حساب نہیں لوں گا. حکیم الامت نے کمالات اشرفیہ میں لکھا ہے کہ بیویوں کا یہ حق ہے کہ ان کو جیب خرچ بھی دو، پھر اس کا حساب بھی نہ لو، کیونکہ وہ مجبور ہیں، کما تو سکتی نہیں. اب ان کا دل چاہتا ہے کہ میرا بھائی آیا ہے، غریب ہے، لاؤ اس کو ہدیہ دے دوں، تو کہاں سے دے گی؟ لہذا اس کی خواہشات اور جذبات کا احترام کرو. وہ بیچاری ساری زندگی کے لیے تمہاری پابند ہے، رفیق حیات ہے، دروازے سے باہر نہیں جا سکتی، ساری زندگی تمہارا ساتھ دے رہی ہے، لہذا غیروں کی طرح اس سے پائی پائی کا حساب مت لو. عورت کی وفاداری اور شوہر کے ساتھ نباہ کرنے پر ایک چشم دید واقعہ عرض کرتا ہوں. ایک صاحب دوسری عورتوں پر نظریں مارتے تھے اور اپنی بیوی کو کم حسن کی وجہ سے حقیر سمجھتے تھے، ان کو ہیضہ ہو گیا، دست پر دست آ رہے ہیں، تو ایسے وقت میں وہی عورت ان کا پیشاب پخانہ دھویا کرتی تھی، اس کی اتنی خدمت کی کہ جب وہ اچھا ہو گیا تو رونے لگا کہ اے میری بیوی، تو نے تو میرا پاخانہ دھویا، اور جن عورتوں سے میں نظر بازی کرتا تھا ان میں سے آج کوئی کام نہیں آئی، کام تو بس تو ہی آئی. ارے میاں، جب بڈھا چارپائی پر بیٹھتا ہے تو بڈھی ہی کام آتی ہے، جب کوئی بیماری آتی ہے تو بتاؤ بڈھی کام آتی ہے یا نہیں؟ اس لیے ان کو حقیر مت سمجھو، بس آج وعدہ کر لو، اگر آپ حضرات نے اللہ پر نظر کر کے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہنے کا ارادہ کر لیا کہ میرے اللہ کی بندی ہے، لہذا اس کا دل خوش کر دو، تو اختر کا آنا وصول ہو گیا انشاءاللہ. اگر میرا یہ وعظ قبول ہو جائے تو میری یہاں تک آنے کی ساری تکلیفیں، سارا کچھ قبول ہو جائے گا. ساؤتھ افریقہ کا ہے ملفوظ، جب یہ حضرت اس طرح فرما رہے ہیں، سارا، کیونکہ حضرت والا کا جو مشہور وعظ ہے حقوق النساء، وہ وہیں ہوا تھا ساؤتھ افریقہ میں. میں سارے عالم میں یہی باتیں پیش کر رہا ہوں کہ ایک تو نظر کی حفاظت کرو، غیر عورتوں کو اور پرکشش لڑکوں کو مت دیکھو، ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت برستی ہے. نمبر دو، کسی پر ظلم نہ کرو، جانور پالو تو اس پر بھی ظلم نہ کرو، اور بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اللہ کی کسی مخلوق پر ظلم نہ کرو. بس یہ آج کی تقریر کا خلاصہ ہے کہ کسی کا برادری خاندان میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہو تو اس کو معاف کر دو اور سچے دل سے درگزر کر دو. بس جتنا بھی عرض کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب کو اللہ والی زندگی عطا فرمائیں. اے اللہ ہمیں نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر 100% اپنی فرما برداری اور اطاعت کی زندگی نصیب فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ یا اللہ، ہم نے آپ کی کسی مخلوق پر ظلم کیا ہو، کوئی چیونٹی بھی نالائقی اور غفلت کی بنا پر ہم سے کچلی گئی ہو، یا بیویوں کو ہم نے ستایا ہو، یا خاندان والوں کو، ماں باپ کو ستایا ہو، تو ہماری ان خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، اور ان میں سے جو لوگ زندہ ہیں ان سے ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہم سب کو اپنے حقوق میں کوتاہی پر بھی معاف کر دیجئے، اور اپنی مخلوق کے حقوق میں کوتاہی پر بھی معاف کر دیجئے۔ یا اللہ، آپ مسافر کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، بس ہم سب کو صاحب نسبت بنا دیجئے، کسی کو محروم نہ فرمائیے، سب کو اللہ والا بنا دیجئے۔ جو خواتین یہاں نہیں ہیں ان کو اور ان کے خاندان والوں کو، ہماری بیویوں کو، بچوں کو اے اللہ نیک بنا دے، ہماری دنیا بھی بنا دیجئے اور آخرت بھی بنا دیجئے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماشاءاللہ، یہ کتاب الحمدللہ ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کے خزانوں سے ہم کو خوب سیراب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو حضرت والا کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کو توفیق دے دیں۔